الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محامد و محاسن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الشعراء سے بڑی مشہور آیت کریمہ جو آیت نمبر 30 بنتی ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور موجودہ حالات اور حالات کے پیش و خم، چاہے وہ ایک فرد کے گھریلو مسائل سے متعلق ہو یا ایک مکمل معاشرے کے ساتھ درپیش جو حالات ہیں اس سے متعلق ہو یا ایک مکمل ریاست کے ساتھ چند بنیادی چیزوں کو فراموش کرنے کی بنا پر درپیش جو ایک وسیع تر معاملات کے اعتبار سے جو پریشانیاں، چاہے اس سے متعلق ہو، تمام کو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے اس میں ذکر فرمایا کہ انسان مصیبت اور فساد اور پریشانیاں اور مصیبتیں جو مول لیتا ہے وہ اس کے اپنے فکری غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس فکری غلطی پر بنائی ہوئی غلط پالیسیاں، غلط نتائج، غلط مقاصد کی بنا پر۔ ریاست ہی پریشان نہیں ہوتی ہے، اگر قرآن و سنت نے اور حضور کی سیرت نے جو معاملات کو برتنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے اس کو اگر کوئی فراموش کرے تو اسے ریاست جیسی جس کے بہت سے کام ہوتے ہیں صرف وہی متاثر نہیں ہوتی بلکہ گھر کے اندر ہر فرد بھی متاثر ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان کا تعلق اپنی ذات سے ہے, پھر اس کے ذات سے جڑے ہوئے رشتہ داروں سے ہے, پھر اسی طرح اس کے رشتے ناطے اپنے دائرے کے اعتبار سے اور اپنے معاملات کے اعتبار سے وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک اس کی ذات سے اس کا تعلق ہے, ایک اس کے جسم کے ساتھ اس کا خود کا ایک تعلق ہے, ایک اس کی روح اور روحانیت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. جسم کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جناب اسے کمزور نہ ہونے دے, صحیح غذا اسے مہیا کرے, لباس اچھے استعمال کرے, جو اس کے اسباب اور جو اس کے حالات اسی اس کی اجازت دیتے ہوں. روحانیت کے اعتبار سے کیونکہ جسم کو عادت جو ہے وہ فکر کے طور پر پڑتی ہے, اور فکر جو ہے وہ جسم کا کام نہیں ہے, وہ باطن کا کام ہے. تو اصل بنیاد اور اصل ساخت جو جسم کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ باطن کی بنا پر ہوتی ہے. تو وہ عادتیں, وہ خصلتیں, وہ معاملات جو فکر کو متاثر کرتی ہیں, جو باطن کو متاثر کرتی ہیں, ایک وہ ضرورت انسان کی. تو انسان کیونکہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے تو کچھ اس کی ضرورت روحانی ہوتی ہے اور کچھ اس کی ضرورت جسمانی ہوتی ہے. یہی چیز آگے پھر پھیلتی چلی جاتی ہے. انسان جب اپنی روحانی کیفیت کی طرف توجہ کرتا ہے اور پھر اپنی جسمانی کیفیت کی طرف توجہ کرتا ہے, پھر اسی کے ساتھ کچھ اس کے روحانی رشتے ہو جاتے ہیں, کچھ اس کے جسمانی رشتے ہو جاتے ہیں. اب پھر اس کو برتنے میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے, اور یہ ایک اپنی کیفیت اور اپنی ضرورت اور اپنے تعلق کی وسعت یا کمی کے اعتبار سے یہ تعلق بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک پوری ریاست قائم ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے فرد واحد کی اصلاح کی بات کی, کیونکہ یہی فرد واحد جو پورا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے, تو یہ اس کے دو تعلق ہے, یا تو جسمانی تعلق سے متعلق ہے معاشرے میں رشتے ناطے, یا روحانی معاملات سے متعلق ہے اس کے رشتے ناطے. تو اس لیے انسان نے سب سے پہلے, اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کو فوکس کیا اور اسلام نے جس چیز کو سب سے پہلے کردار کی شکل میں ڈھالنے کے لیے درس دیا, تمام مذاہب عالم کے اندر اسلام کی انفرادیت ہے, یکتائی ہے. تبلیغی مقام میں اور انسان کی اصلاح کے اندر اسلام کی یہ انتہائی سنجیدگی اور سنجیدہ پیش قدمی ہے کہ اس نے معاشرے پر گفتگو نہیں کی, پہلے فرد پر گفتگو کی. تاکہ ظاہر سی بات ہے, یہ کام سی بات ہے جو ہم روزمرہ کہتے ہیں کہ افراد جو ہیں, معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے. جب فرد کی اصلاح ہو جاتی ہے تو معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے. اب اس تعلق کے حوالے سے ہم دیکھیں, جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جسمانی معاملات ہیں اور ایک روحانی معاملات ہیں, اور اسلام کا یہ کرم بالا ایک کرم ہے کہ اس نے صرف انسان کو یہ شعور نہیں دیا, صرف اس کے سامنے یہ ڈائریکشن واضح نہیں کی کہ تم دو چیزوں کا مجموعہ ہو اور دونوں کا خیال رکھو, اور خیال رکھنے میں اسے آزادی نہیں دی بلکہ جسم کی جو ضروریات تھی اس کو بھی بتا دیا, جن چیزوں سے یہ خراب ہوتا تھا اس کو بھی بتا دیا, جن چیزوں سے یہ توانا ہو کر خود اپنے گھر اور باہر والے کو مستفیض کر سکتا تھا وہ بھی بتا دیا, اور روحانی چیزوں کے جو تقاضے ہیں وہ بھی بتا دیے, اور روحانی چیزوں کو خراب کرنے کے جو ذرائع اور اسباب و عوامل ہیں اور محرکات و داعیات ہیں وہ بھی بتا دیے, اور جب یہ خراب ہوتی چلی جائے تو اس کی اصلاح کے کیا پہلو ہے وہ بھی رجوع کے طریقے بتا دیے, اور رجوع سے اگر رجوع نہ کیا جائے اور لوٹ کر پھر اپنے قصور پر عہد تجدید نہ کی جائے اور پھر اپنی اصلاح کر کے دوبارہ جو بچ گیا ہے اس کو بچایا جائے, اور جو چلا گیا ہے اس کو چھوڑ کر پھر جو بچ گیا ہے اس کو محفوظ کرتے ہوئے آگے چلا جائے, ان تمام چیزوں کو قرآن و سنت اور بالخصوص سرکار کی تعلیمات, سرکار کی سیرت, اور پھر حضور نے اس کو اپنے اوپر طاری کیا, اور اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عظام کی صورت میں ان تمام تعلیمات کو انہی انسانوں پر نافذ کر کے ایسے معاشرے کو بپا کر کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ تمام چیزیں اسلام نے ذکر کی ہیں. جو جسم سے متعلق شعبہ ہے اس کی پھر چند جہتیں بن جاتی ہیں، جس کو شریعت کہا جاتا ہے، جو انسان کے جسم کی صلاح کی بات کرتی ہے، جس میں کئی شعبے اس کے بن جاتے ہیں. طہارت کا شعبہ بن جاتا ہے، عبادات کا شعبہ بن جاتا ہے، معاملات کا شعبہ بن جاتا ہے. طہارت جسم کی صفائی سے متعلق ہے، عبادات جسم کے شکر کے طور پر، جسم کی ذمہ داری کے طور پر ہے، اور معاملات جسم کے تعلقات اور جسم کے ذریعے جو چیزیں فروغ اور نشوونما پاتی ہے اس سے متعلق ہے. اسی طرح باطن کے تقاضے پیش کیے، وہ نظریات اور اعتقاد اور ایمان ہیں، اور یہ چیزیں کیونکہ باطن کی ہیں تو اعتقاد کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اس کی باطن کی صلاح کی، کیونکہ ظاہر کی صلاح طہارت کے ذریعے، اور طہارت سے مراد پانی، وضو، غسل اور تیمم ہے، اور باطن کی طہارت جو ہے وہ عقیدہ اور سچے اور پاکیزہ نظریات ہیں، جن چیزوں سے ظاہر صاف ہوتا ہے ان چیزوں کی کیفیت کو اسلام نے ذکر کر دیا، اور جن چیزوں سے باطن صاف ہوتا ہے اس کی کیفیت کو بھی اسلام نے ذکر کر دیا. اب اس تمام تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد ہم آتے ہیں اس کے بنیادی مقصد کی طرف. یہ صرف ایک انسان کے تعارف کے طور پر میں نے بزرگوں کے اقوال کا خلاصہ اور اجمال آپ کی خدمت میں پیش کیا، تاکہ ہم اپنے آپ کا پہلے سرسری مطالعہ کر لیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم نے ہمارے میں اٹھنے والے معاملات کیا ہیں. اس لیے دیکھیں شریعت مطہرہ نے فکر کی اصلاح پر بہت زیادہ توجہ دی، اور انسان کی باطنی چاہت کی طرف اور باطنی رد کی طرف، جس چیز کو انسان قبول کرتا ہے وہ چیزیں، اور چین چیزوں کو انسان رد کرتا ہے ان چیزیں، ان دونوں چیزوں کے اوپر اسلام نے سب سے پہلے گفتگو کی. اور وہ چیزیں جس طرح کہ آپ حدیث پاک کے اندر پڑھتے ہیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو وہ نیتوں پر ہیں، اور نیت جو ہے وہ جسم کا کام نہیں، وہ باطن کا کام، کیونکہ جسم کے اوپر عمل مرتب ہوتا ہے، نیت نہیں مرتب ہوتی، عمل مرتب ہوتا ہے، عمل بنتا ہے، لیکن وہ عمل بے جان ہے یا جاندار ہے، اس میں جو روح ہوتی ہے وہ باطن اس کو پیدا کرتا ہے، اور اس کو نیت کہا جاتا ہے. اب نیتیں، اچھی نیتیں یا بری نیتیں، اس کا تقاضا انسان کے جسم سے نہیں ہے، یہ انسان کے باطن سے، اور انسان کے باطن سے جب ہے کہ کب اچھی نیتیں پیدا ہوں گی اور کب اس کے اندر بری نیتیں آ جائیں گی اور اچھی نیتوں کا تدارک کیا ہوگا، تو پھر باطن کی صلاح کے جو تقاضے ہیں اس کی طرف توجہ کی جائے. اور وہ چیز کیا ہے کہ انسان جو چیز سوچتا ہے، یہ میں علم نفسیات کے تقاضے پر گفتگو کر رہا ہوں، انسان جن چیز کو سوچتا ہے وہی چیز اس کی عادت بنتی ہے. انسان جس چیز کو باطنی طور پر چاہتا ہے وہی چیز اس کی عادت بنتی ہے. اور میں اکثر آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہتا تھا، علم نفسیات نے اس چیز کو کلیئر بھی کیا ہے، چاہے آپ اس کو علم نفسیات کہیں، علم روحانیات کہیں، یہ علم تصوف کہیں، یہ اس کے مختلف تعبیری نام ہیں، لیکن اصل میں جو آپ کے باطن میں اٹھنے والی آواز کے اور باطن میں اٹھنے والے سوال کے جواب کو جو اصول اور جو فن پیش کرے، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو علم روحانیت کہا جاتا ہے. اور حد درجے تک علم نفسیات پر بحث کرنے والے وہ طبیب، وہ ماہر حضرات انسان کے والی اس چیزوں کو دیکھتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا ظاہر جب اچھا ہوگا، جب اس کا باطن بھی اچھا ہوگا. یہ تو ایک پختگی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اور مضبوطی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا ظاہر جب اچھا ہوگا، پھر میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، انسان کا ظاہر جب اچھا ہوگا جب اس کا باطن اچھا ہوگا. باطن جتنا نکھرا ہوا ہوگا تو باطن ظاہر کو اور جسم کو اپنے تابع رکھ کر یہ بات کرے گا. یہ تو پختگی کے بات پر ہے، مستقل مزاجی کی بات پر ہے، لیکن باطن کے لیے جو راستہ جائے گا وہ باطن سے نہیں جائے گا، وہ جائے گا ظاہر سے. اس لیے شریعت پر عمل کو پابندی رکھی گئی، اس لیے کہ باطن کا راستہ اور دل کا راستہ، روح کا راستہ، یہ آپ کے ظاہر سے جائے گا. اس لیے شریعت مطہرہ نے صرف اچھی فکروں کی پذیرائی نہیں کی، بلکہ اچھے عملوں کی بھی دعوت دی ہے، اور اچھی فکر کے لیے اچھے عمل کو دعوے کے طور پر پیش کیا. اگر تمہاری فکر اچھی تھی تو تم وہ کام کر، اور جس کے کام اچھے تھے تو اس سے بھی فکر کا بھی دعویٰ کیا کہ جب تمہارا کام اچھا تھا تو اس کے پیچھے فکر تمہاری کیا تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی فکر اور انسان کا عمل یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اس میں سے ایک چیز بھی اگر چھوٹ جائے تو بیکار ہے. یعنی اچھے جذبات ہمارے اندر ہیں لیکن ہم نے عملی طور پر اسے خارج میں مرتب نہیں کیا. میرے دل میں اذان، اذان کی آواز ہم نے سنی، اور نماز فجر ہے یا ظہر ہے یا عصر ہے یا مغرب ہے، جو بھی ہے، اس کی آواز ہمارے کانوں تک آ گئی اور ہمارے دل میں اچھے جذبات اٹھے کہ نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے اور ہم نے نمازیں ادا کرنی ہے، اور نمازیں ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو صرف گھر کے اندر ایک کوٹھڑی میں کنارے پر بیٹھ کر مراقبوں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، بلکہ اس اچھی فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسجد تک آنا پڑے گا اور اس کا عملی ثبوت آپ کو دینا پڑے گا. پھر جو آپ یوں ہیں کہ اذان ہوئی، یہ تو ایک مثال تھی، جو روحانی تو فکر کو آپ نے ترتیب دینا ہے. یعنی اذان کی آواز آئی اور خوف خدا دل میں جاگا، اذان کی آواز آئی اور محبت خدا کا جذبہ دل میں جاگا، تو صرف جاگنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ نے آنا بھی ہے اور آ کر اس کو ادا بھی کرنا ہے کہ اگر فکر ہے تو اس کو عملی جامہ پہنائے. ایک وہ شخص ہے جو عملی جامہ تو پہناتا ہے لیکن فکر نہیں ہے، نمازوں پر نمازیں ہیں، صدقات پر صدقات ہیں، لیکن ہدف نہیں ہے کہ کس کے لیے یہ ہو رہا ہے، مقصد نہیں ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے بیکار سی بات ہے اور یعنی بیجا سی بات ہے. لہذا شریعت مطہرہ کی تعلیم کا اور حضور کی سیرت کا سب سے زیادہ زور یہ رہا ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارا باطن تمہارے سجدوں سے غافل ہو جائے، اور کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے سجدے تمہارے باطن کی لذت سے ناشنا ہو جائے. فرمایا دونوں کا تعلق چولی دامن کا ہو، اس لیے دونوں مرشدوں کو تلاش کرو، جسم کی صفائی کے لیے بھی مرشد کو تلاش کرو اور روحانیت کی صفائی کے لیے بھی مرشد کو تلاش کرو. اس مرشد کے پیچھے چلو کہ جو تمہارے جسم کو مسلح تک لے کر آئے، اور اس مرشد کو بھی ڈھونڈو جو تمہاری روح کو بھی مسلح تک لے کر آئے. تو لہذا ان دونوں کی ترتیب کو قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید نے اس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، اور اسی کا نام مکمل نظام اسلام ہے. میں اس کی بنیاد کو اگلے پہل میں یہ ایک درجہ مزید آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو کھولنے کے لیے، یہ باتیں میں کوئی اچھوت نہیں کر رہا آپ کے سامنے، یہ روزانہ میرے دل میں بھی ہوتی ہے، آپ کے دل میں بھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو یا تو اگنور کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ اس میں الجھ جاتے ہیں. اگنور کرنے میں بازگشت بار بار آ رہی ہوتی ہے، بار بار بات ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ خیال آ رہا ہے یا تو ہمیں کوئی بندہ نہیں ملتا، یہ بندے ہوتے ہیں لیکن ہم ڈھونڈنا نہیں چاہتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے پیاس لگے اور پانی نہ ملے؟ ہم کہتے جی کوئی ملتا ہی نہیں ہے، تو بھائی ملے گا اسے جسے پیاس لگے گی. کنویں تک پیاسا پہنچتا ہے، ہمیں دراصل پیاس اور آرزو نہیں ہوتی. اس باطنی معاملات اور اس سجدے کی سختی ہمیں بتاتی ہے، اور پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں ہمیں چبھتی ہے، اس میں گداز اور نرمی نہیں آتی. تو ہمارا باطن خود کہتا ہے کہ دراصل اسے روحانی غسل تو نے نہیں دیا ہے، اس لیے پیشانی کی سختی تجھے بوجھ لگ رہی ہے، رات کو اٹھنا تجھے بوجھ لگ رہا ہے. اگر تو ظاہری عبادتوں کو اچھی فکر کا غسل دیتا تو پھر یہی سجدہ تجھے ایسا لگتا کہ تجھے اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا. تو دراصل تقاضا یہ ہے کہ باطن میں اٹھنے والی وہ پیاس یا تو شدت نہیں پکڑتی، اور شدت پکڑتی ہے تو ہم اس کو جو جس سطح تک اس کو لے جانا ہے اس طرح ہم نہیں لے جا پاتے. اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایمان کی تعریف سے جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا. ایمان، کیونکہ ایمان بنیادی، یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ تو بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی تو میں کہوں گا ایک مثال ایسی ہے جو جسم اور روح دونوں پر بیک وقت صادق آتی ہے، اور روح اور جسم دونوں کی بیک وقت ترجمان ہے، وہ ہے ایمان. وہ ہے کیا؟ یہ بولیے ایمان، وہ ایمان ہے. ایمان رہتا تو دل میں، کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے. ایمان تصدیق کیا معنی؟ اس کو اور آسان کر لیں ہم، ایمان ہے کسی چیز کو سچ جاننے کا نام، ایمان ہے سر تسلیم کو خم کر دینے کا نام، ایمان ہے کسی منشور کے سامنے جھک جانے کا نام، ایمان ہے کسی ذات پر مکمل اعتماد کر کے خود کو بھول جانے کا نام، ایمان ہے کسی ذات پر اپنے سے زیادہ اعتماد کرنے کا نام، اور اسی کو تصدیق کہا جاتا ہے. اور کس چیز پر ایمان؟ کہ اللہ ہے. کس چیز پر ایمان؟ کہ اللہ ہے. اور اللہ ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، اور
ہم جو حرکات و سکنات کر رہے ہیں اسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ حق ہے، اس میں تعطل بالکل نہیں، اس میں انقطاع بالکل نہیں، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک لہجے کے لیے اس کے مشاہدے میں فرق آ جائے. وہ مشاہدہ جب اس نے جس چیزوں کو پیدا کیا، اس سورج کی کرن کو زمین میں پہنچنے میں کوئی تعطل نہیں ہے، تو اس کے اپنے مشاہدے اور اس کے اپنی قدرت میں کہاں تعطل. تو جہاں خدا کو خدا کہا، اللہ کو اللہ کہا، تو پھر جو تقاضے اس سے متعلق ہے اور جو باتیں اس سے متعلق ہے، پھر اس سے متعلق ان چیزوں کا نظریہ رکھنا. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو جب ہمارا رب و مالک و خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور وہ نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہے، لہذا اس کا شکر ادا کیا جائے. اور جیسا ہم چاہیں ویسا اللہ ہمارے ساتھ کرے، ایسا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا نوکر ہمارے تابع ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہم کچھ نہیں کرتے بلکہ اسے ہماری مرضی سے کرنا پڑتا ہے. تو جب ہمیں اپنی دکان، اپنے کاروبار میں اپنی آقائیت اور اپنی مولائیت اور اپنا اختیار اور اپنی برتری کا اتنا تصور ہوتا ہے کہ ہمارا نوکر اگر ہماری اجازت کے بغیر 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہماری ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مطلب کے مطابق کرے، اس کی بیوی بیمار ہو، اس کے بچے بیمار ہوں، اس کے آنے کا وقت ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمارا غرض ہے کہ ٹائم پر وہ دکان کھولے، اور جو ڈیوٹی ہے جو ہم اس کو اس کا معاوضہ دے رہے ہیں، اس کو وہ ہمارے لیے حلال کرے. اس کی بیوی بیمار تھی، اس کے بچے بیمار تھے، اس کا جو بھی معاملہ تھا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. اگر وہ ایسا کر جاتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ناراضگی کا باعث بنتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ماتحت اگر کوئی ہو تو ہمیں اپنی عقائدیت کا اور اس کے بالکل کچھ نہ ہونے کا کتنا خیال ہوتا ہے. تو جس رب نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، جس کے ماتحت ہم ہیں، تو اس کی عقائدیت اور اس کے حکم کی بالادستی اور اس کی رضا کی بالادستی سے ہم جان کیسے چرا لیتے ہیں؟ اس کے حکم پر ہمیں نمازوں میں سستی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کے حکم پر ہمیں لینے اور دینے میں کاہلی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کے کہنے پر پھر ہماری مرضی اور رضا کیسے چلتی ہے؟ تو وہ چیز جب ہم اپنے نوکر کے لیے یاد رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہماری بڑائی پتہ چلتی ہے، تو پھر اللہ کو اللہ کہنے کا مقصد یہ کہ اس کی بڑائی کو مکمل طور پر فکری طور پر قبول کیا جائے. اور جو اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے دین کی راہ میں کانٹے بھی پھول سے زیادہ نرم اور خوشبودار ہو جاتے ہیں. اور آ رہا ہے محرم، امام حسین نے اس لیے کر کے دکھایا. تو یہ وہ فکری تبدیلیاں ہیں میرے دوستو جس پر ہمیں غور کرنا ہے. جب تک ان باتوں پر ہم غور و فکر نہیں کریں گے اور اس باتوں کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے، تو لمبی لمبی تقریریں اور بڑے بڑے دلائل ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جس کا معدہ خراب ہو اسے بادام کھلاؤ گے کینسر ہو جائے گا، جسے بیماریاں کسی اور چیزوں پر ہو. یہ حضرت امام سیدنا غزالی نے اور حضرت مخدوم سمنانی نے لطائف اشرفیہ شریف میں بڑی پیاری بات ذکر فرمائی کہ جس کے خون کے اندر انفشار ہو، کسی کے خون کے اندر خرابی ہو، اور کوئی مقوی چیز اگر وہ کھائے، طاقتور چیز وہ کھائے، تو بربادی ہوگی. اس وقت اس کے لیے ہلکی چیز کھانا طاقت کا باعث ہوگا، لیکن جب معدہ اس کا درست ہو جائے گا اور ہر چیز کو ہضم کرنے کے لائق ہو جائے گا، تو طبیب اگر اس کا ذہین ہے اور طبیب اگر اس کا مخلص ہے، تو اس سے کہے گا بیٹا ابھی تیرا معدہ درست نہیں ہے، لہذا تو یہ خشک روٹی ہی کھا اور یہ سادہ ہی کھا، یہ سادہ تجھے بادام سے زیادہ طاقت پہنچائے گا. اور جب تیرا معدہ درست ہو جائے اور تو معدہ درست ہونے کے بعد یہ مقوی چیزیں اس وقت تیرے لیے زہر ہیں، اس وقت تیرے لیے نفع بخش ہو جائیں گی. تو لہذا بالکل اسی طرح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری طاقتیں ہم اپنے اندر اڑھیل لیں، لیکن جس چیز کو ہم طاقت سمجھ رہے ہیں وہ چیز ہمارے لیے مضر ہے، اس لیے کہ ابھی ہمارے روحانی معدے میں اتنی ساخت نہیں ہے کہ وہ صدیق اکبر کی صف میں جا کر کھڑا ہو سکے یا حضرت عمر کی صف میں جا کر کھڑا ہو سکے، بلکہ اسے اب تیار کرنا ہے اس سادگی کے ساتھ کہ جیسے اس کی جسم کی صلاحیت ہے، جیسے اس کی روحانیت کی رفتار ہے، جیسے اس کی روحانیت کی پختگی ہے، اور جتنی اس کی کمزوری ہے، اس اعتبار سے اسے فکری غذا دی جائے، اور فکری غذا دے کر اسے ایسا تناور درخت بنا دیا جائے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ پھر وہ جب رب کو رب کہے تو اتنا مضبوط اور توانا ہو جائے کہ پھر ہر قسم کے حالات اسے ہلاتے ہو تو حالات تو اس سے ادھر ادھر ہو کر گزر جائیں، تند و تیز ہوائیں اسے ٹکرا کر گزر جائیں، کہ لیکن وہ خدا کی توحید شہودی اور توحید وجودی میں اس قدر مستحکم ہو کہ جناب وہ تنہا رہے، باقی چیزیں ساری اسے ٹکرا کر فنا ہو جائے. تو یہ تبدیلی کب آئے گی میرے دوستو؟ یہ تبدیلی جب آئے گی کہ جب ہم اپنے اندر فکر کا مادہ گرم کریں، رات کو سونے سے پہلے اپنے عمل کا محاسبہ کریں، دن میں اٹھنے سے پہلے محاسبہ کریں، جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں، جان چھڑانا ہے، 2 بجے تک چھٹی ختم ہو جائے گی، پہنچنا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو کیا حاصل ہوا؟ عبادت شریعت کے تقاضے کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے، لیکن جو اس جمعے میں بلا کر اور اس جو نماز میں بلا کر ایک صف میں کھڑا کر کے مؤذن کی اذان اتنے واضح طور پر اور واشگار الفاظ میں کہلوا کر جو تبدیلی فکری طور پر پیش کرنی تھی وہ ہمارے پاس نہیں آئی ہے، اس لیے کہ جب اذانوں کی آواز آئے تو پہلا خیال یہ ہونا چاہیے کہ لوٹ کر کب آئیں گے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بلا کون رہا ہے اور جا کس کے دربار میں رہے ہیں اور کس کے حضور ہم نے حاضری دینی ہے. دنیاوی افسر بلائے تو جناب پھر ہمیں بہترین خوشبوؤں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، بہترین لباس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے دربار، اس کے دفتر، اس سے مقصد اور غرض کی اہمیت ہمارے دل پر اتنی طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور ہم اس اپنے آپ کو اس کے دربار، اس کے دفتر، اس کے مزاج کے مطابق منانا چاہتے ہیں. لیکن ہائے افسوس ہے ہم پر کہ جب رب العالمین احکم الحاکمین کی جانب سے اعلان ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے دربار کو اپنے مزاج میں ڈھالنا چاہتے ہیں، جیسا لباس ہے ویسے پہن کے پہنچ گئے، وضو وہاں کر رہے ہیں اور یہاں تک پانی جھاڑتے جا رہے ہیں، وضو میں جسم دھلا بھی کہ نہیں دھلا اس سے کوئی غرض نہیں، ایک فارمیلٹی پوری کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا جو تقاضا اور فکر تھا وہ تو وہ حاضر نہیں ہوئی، دنیاوی چیزوں میں جو تصور ہم نے اپنے نوکر کے لیے رکھا تھا اور اپنی بالا دستی ہم نے اس نوکر کے اوپر رکھی تھی، اس مزدور کے اوپر رکھی تھی، اپنے زیر تصرف اس شخص سے اوپر رکھی تھی، تو بلا تشبیہ جب ہمیں اس کے اوپر اپنی عقائدیت کا تصور یاد تھا تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل و مثال ہمارے اوپر جو بے حد و بے قیاس درجہ زیادہ جو رب کریم کی حاکمیت ہے اس کا تصور ہمارے دل میں کیوں نہیں جاگا؟ اور کسی دنیوی شخص کے ساتھ غرض سے متعلق جب ہم اس کے دفتر اور اس سے ملاقات کے لیے آئے تو جیسا وہ چاہتا تھا ویسا لباس پہنا، جیسا وہ چاہتا تھا اس کے پاس گئے تو وہ دفتر میں اگر وہ افسر بیٹھا ہوا ہے تو ہماری نظریں دیواروں پر نہیں ہوتی ہیں، ہماری نظریں فانوسوں پر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھے گا دروازے سے باہر نکال دے گا کہ تمہیں پتا نہیں تم کس کے پاس آئے ہو، تمہیں کھڑے ہونے کے آداب بھی نہیں آتے، تم میرے سامنے کھڑے ہو دیکھ رہے وہاں ہو، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی کہ نماز یہاں پڑھ رہے ہوتے دیکھ رہے وہاں ہو. تو یہ فکری تبدیلیاں میرے دوستو جب تک ہمارے مزاجوں کے اندر نہیں آئے گی، اس کی ضرورت مجھے بھی ہے، میں بھی ایک عام گناہگار سا آدمی ہوں، اپنی اصلاح چاہتا ہوں، تو اس کی ضرورت مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جب تک ہم اس کو حل نہیں کریں گے ان عبادات کے اصل ثمر سے ہم واقف نہیں ہوں اور اس عبادات کی اصل امید سے ہم واقف نہیں ہوں گے. لہذا ایمان کی تعریف سنیے، پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں اور اس سبق کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بنائے. ہم ہر جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں یاد ہوتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں ہم سن ہوتے ہیں، بالکل دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنے میں بالکل خالی ہوتا ہے، کسی کے حضور اگر لائن لگانی ہو تو جناب گھنٹوں بھی دھوپ میں ہمارے پاؤں نہیں تھکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے غرض کو، اور اس کو قرآن نے کہا کہ انہوں نے خدا کو خدا نہیں کہا، انہوں نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے، کیونکہ نفس کو خدا بنانا، اور خدا اس کو کہتے ہیں تصور فلسفے کے طور پر کہ جس کے حکم ہم تابع ہو جائیں، جو ہم پر بالا ہو اور اس کے ہم تابع ہو جائیں. لیکن اس وقت ہماری نفس بالا ہے اور ہم تابع ہوئے، تو خدا کو تو ہم نے خدا نہ کہا، اپنی مرضی کو خدا کہا ہے، اس لیے کہ بالا دستی تو ہم نے اپنی مرضی کی آگے رکھی ہے، اپنی خواہش کی آگے رکھی ہے، اپنی فکر کی آگے رکھی ہے. تو جو لوگ اپنے نفس اور ہوا اور اپنی غرض کو اوپر کرتے ہیں اور اپنی طبیعتوں کو نیچے کرتے ہیں، وہ تصویر، وہ شخصیت یزید اور اس فلسفے کو یزیدیت کہا جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی مرضی اور اس کے منشے کو بالا رکھتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے خود پیوند خاک ہو جاتے ہیں، اس شخص کو حسین اور اس فکر کو حسینیت کہا جاتا ہے. کہ جو رب کے حکم کی بالادستی کو قبول کرے اور اس کے حکم کی تعمیل میں ہر چیز کرنے کے لیے پھر پیچھے نہ ہٹے، اور اسی کو کہا جاتا ہے محبت کے اصل تقاضے کہ محبوب اگر تھوڑا بھی دے تو کہے تو نے تو اتنا دے دیا کہ سمایا نہیں جا رہا، اور خود ساری رات لگا دے اور کہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، حق بھی ادا نہیں کیا. تو یہ ہے محبت کے تقاضے. اسی کو ایمان کی تعریف میں علامہ عینی نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو جسم اور روح اور ظاہر و باطن پر بہترین مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اور فرمایا وہ کیا؟ فرمایا دیکھیے ایمان تو اصل میں کہتے ہیں آپ پڑھتے نہیں, ایمان تو یعنی نصاب جو ہے اس کا, تلفظ جو ہے اس کا, تو وہ تو وہی ہے جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں آپ پڑھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان کا وہ تقاضا ہے, یہ ظاہری وہ مضمون ہے جو زبان سے ہم نے کہنا ہے, لیکن اس کی مقبولیت کے لیے ایک جملہ علماء نے آگے اور لگایا ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے جو میں ان کلمات کی گردان کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, اقرار کر رہا ہوں, تو میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے, یعنی ان باتوں کو سچ یقین کر رہا ہے, سچ یقین کر رہا ہے. تو زبان جو کہہ رہی ہے اور دل اس کو سچ یقین کر رہا ہے, بس اسی پر سارا دین چلتا ہے. اور اس کی مثال یہ بڑی پیاری علامہ عینی نے دی ہے کہ ایمان تو رہتا دل میں, کیونکہ تصدیق کا نام ایمان ہے, یقین کا نام ایمان ہے, تو وہ لباس سے تو نہیں نظر آتا لیکن رہتا وہ دل میں ہی ہے, بستا وہ میں ہے, رہتا وہ دل میں ہے لیکن نظر آتا ظاہر میں ہے. اس کا گھر جو ہے وہ دل ہے لیکن اس کو دیکھا جاتا ہے ظاہر سے. یعنی جس کے دل میں ایمان ہے, جو اللہ کو مانتا ہے, تو پھر اس کا لباس بھی ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے, اس کی گفتگو بھی ایسی ہوگی جیسے اللہ چاہتا ہے, اس کی مجاسلت, اس کی بیٹھک, اس کی نشست اور برخاست, اس کا بیٹھنا اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے, اس کی سنگت اور یارانہ بھی ایسا ہوگا جیسے اللہ چاہتا ہے. تو ایمان اس میں کتنا ہے تو اس کا عمل بتائے گا کہ ایمان کا زور اندر کتنا ہے, اتنا اس کا عمل اس چیز کو ظاہر کرے گا. اگر عمل مکمل طور پر اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہوگا تو کہا جائے گا یہ کامل مومن ہے. لیکن ہوگا کلمہ گو آدمی شناختی کارڈ پر یا اس کی علامات کے لیے اس کی قوائف نامے میں مسلم مسلمان لکھا ہوا ہوگا, لیکن وہ بیٹھا ہوگا شراب خانے میں, عین نماز کے وقت وہ گپے شپے مار رہا ہوگا, تو پھر کہا جائے گا کہ جناب ابھی بندہ مومن ہے یا نہیں یہ نہیں پتا چل رہا. اس لیے کہ اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اذان ہو رہی ہے تو اسے نماز کے لیے ہونا چاہیے تھا, اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو رب نے تو شراب حرام کیا تھا, اسے میں کدے کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا اور اسے ان حرام کاموں کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو ایسی مجلس میں ہونا چاہیے تھا کہ جس مجلس کو خدا پسند کرتا ہے. تو لہذا اس کی بڑی پیاری مثال حضرت علامہ عینی نے ذکر کی کہ ایمان جو ہے وہ پیدا دل میں ہوتا ہے اور ظاہر انسان کے جسم پر ہوتا ہے. ایمان پیدا دل میں ہوتا ہے, ظاہر اس کے ظاہر اور واضح پہچان اس کے جسم سے ہوتی ہے, انسان کے جسم سے ہوتی ہے. اور جس چیز کی پہچان ہو رہی ہے, جس چیز کی پہچان ہو رہی ہے وہ پہچان ٹھیک ہے یا نہیں, وہ ختم پھر دل پر ہوتا ہے. یعنی ایمان دل سے چلتا ہے اور ظاہر پر گویا کہ ختم ہوتا ہے, اور ظاہری علامتیں ظاہر سے چلتی ہیں اور دل پر ختم ہوتی ہے. یعنی اگر عمل کا تعلق دل سے نہ ہو تو بیکار ہے, اور دل کی غمازی عمل نہ کرے تو بیکار ہے. لہذا یہ چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے کہیں پر بھی ایمان کا ذکر کیا تو عمل کو نہیں ہٹایا, بلکہ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل کا ذکر کیا, اور جہاں عمل کا ذکر کیا وہاں ایمان کا ذکر کیا. تو لہذا ہمیں اس تصور کو سمجھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری حرکتیں, ہمارا لب و لہجہ, ہمارے اقوال, ہمارا مزاج, ہماری نشست, ہمارا برخاست, ہمارے بچوں کے ساتھ معاملات, ہمارے والدین کے ساتھ معاملات, ہمارے دوستوں کے ساتھ معاملات, ہمارے تجارتی معاملات, جملہ معاملات وہ ہونے چاہیے جس کی اجازت اسلام دیتا ہے. اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں سرکار غوث اعظم کے اس قول پر کہ کن مال حق بلا خلق و مال خلق بلا نفس, کہ جب خدا کی طرف ہو تو پھر بندوں والی غرض کا کوئی مقصود نہ ہو, اور بندوں کی طرف ہو جا تو پھر تیری اپنی غرض کا کوئی گزر نہ ہو. یہ بڑا ماحصل جملہ ہے, اس کی تشریح انشاءاللہ آنے والے جمعے قرآن کی دیگر آیات اور احادیث اور حضور کے فرمان سے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس نیت کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ یقیناً اس وقت ہماری طبیعت اس بات پر مکمل تیار ہے, کیونکہ قرآن نے کہا مومن کو نصیحت کرو اور نصیحتیں اس پر اثر رکھتی ہیں, اور یہ بھی فرمایا کہ تھکو نہیں, نصیحت کا کسی پر اثر ہو یا نہ ہو اپنا حق تم ادا کرو, اپنے عمل کے ذریعے تمہارا کا درجہ ہے, اپنے قول کے ذریعے امر بالمعروف و نہی عن المنکر تم کرتے رہو. یقیناً اس بات یہ نہیں کہ میری زبان سے نکلی معاذ اللہ, بلکہ یہ بزرگوں کے اور اہل عرفان کے وہ اقوال تھے. یقیناً ان کے مضامین کی فکر نے ہماری طبیعتوں کو اللہ کے لیے تیار ضرور کر دیا ہے. تو آئیے اللہ رب العالمین کی حضوری اور اس کے مشاہدے کو برحق جان کر اس کے دربار میں حاضر ہیں, اس کے گھر میں حاضر ہیں. جس کے گھر میں آ گئے تو اس کے پاس آ گئے نا, بولیے سبحان اللہ. جس کے گھر میں آ گئے اس کے پاس آ گئے. جس طرح اس نے بیٹھنے کو کہا اس طرح ہم بیٹھ جاتے ہیں, جس طرح اس نے مانگنے کو کہا اس طرح مانگنے کے لیے آ گئے ہیں. تو لہذا اب دعا یہ کر لیں کہ یا اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ایسے ہم بن جائیں, ہماری خطاؤں سے تیری قدرت اور تیری رحمت صرف نظر فرمائے اور تیری رحمت اپنے شایان شان ہم پر برسے اور ہمارے گندے باطن کو بھی پاک کرے اور ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرے اور ہمارے صرف گفتگو تک دین نہ رہے, ہمارے عمل میں بھی رہے اور ہمارے وجود کو ایسا بنا دے جس طرح آج بالڈے بھی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت. بڑی پیاری فکر دی ہے. تو اللہ ہمیں شمع بنائے کہ جس میں ہم خود بھی مستفیض ہوں اور ہمارا وجود دوسرے کے لیے بھی زیادہ حق کے لیے اور صحیح راستے کے لیے روشنی کا باعث بنے. اللہ رب العالمین ہماری گفتگو کو ہمارے عملی جامع منتقل فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.